الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی ہر ہر بات کو لکھ لیتے ہیں. انسان جو کچھ بھی کہتا ہے، تنہائی میں کہے، مجلس میں کہے، اچھی بات کہے، بری بات کہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو لکھی نہ جاتی ہو. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنی کتاب خود تحریر کر رہے ہیں، جس کے مصنف ہم خود ہیں. جو کچھ ہم کہتے ہیں، جو کچھ بات زبان سے نکالتے ہیں، وہ بات لکھی جاتی ہے. اور اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم زبان سے کوئی بھی بات جب ادا کرتے ہو تو ایک لکھنے والا تمہاری اس بات کو لکھتا ہے، اس پر نگہبان ہے، مقرر. اور قیامت کے دن اللہ رب العزت جب نامہ اعمال انسان کو دیں گے اور انسان اس کو دیکھے گا تو کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اپنی کتاب کو پڑھ جس کا مصنف تو خود ہے، تیری اپنی تحریر کردہ ہے یہ. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تیرے لیے یہی کافی، نہ کسی گواہ کی ضرورت اور نہ کسی شخص کو بلانے کی ضرورت. آدمی کتاب پڑھتا جائے گا، نامہ اعمال دیکھتا جائے گا اور خود اس پر ساتھ کرتا چلا جائے گا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں تو ہوگا ہی وہ جو انسان نے کیا ہے، جو کچھ کہا ہے وہ سب کا سب اس میں موجود ہے. بہرحال اصل بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ہم زبان سے جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، اب ہر شخص اپنا جائزہ لے لے کہ ہم مجلس میں کیا باتیں کرتے ہیں، تنہائی میں کیا باتیں کرتے ہیں، سب کے سامنے کیا باتیں کرتے ہیں، وہ سب کے سب لکھی جا رہی. اور ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوگا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تو اپنی کتاب خود پڑھ لے، اپنے نفس کے محاسبے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تو خود اس کو پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی زیادتی تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اس لیے آدمی جب کوئی بات کہے تو اچھی طرح سے غور و فکر کر لے کہ جو بات میں زبان سے کہہ رہا ہوں اس کا کل مجھ سے جواب لیا جائے گا. تو اسی میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہم مذاق مذاق میں کہہ دیتے ہیں، بظاہر مذاق کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ کہ وہ سب ہم اپنی گرفت خود ہی دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، اپنا ہاتھ دوسرے کو پکڑا رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو لکھ رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے آدمی تو وہ جھوٹ بھی لکھا جا رہا ہے. ہر چیز تو اس لیے بولتے وقت آدمی کو بہت خیال رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ان منافق کی تین علامتیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس کی خلاف اس میں خیانت کرے. تو اس سے پتا چلا کہ جب جو آدمی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو گویا کہ یہ علامت ہے منافقوں میں سے ایک نفاق کی علامت. تو اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، اور جھوٹ جب بولتا ہے وہ زبان سے بولتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مقام پر فرمایا کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کہ تم بت پرستی سے بھی بچو اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹی بات سے بھی بچو. اس سے پتہ چلا کہ جیسے گناہ بت کو پوجنے کا ہے، ایسے ہی جھوٹی بات کبھی ایسے ہی گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی دو باتوں کی ضمانت مجھے دے دے تو جنت کی ضمانت میں اسے دیتا ہوں. ایک یہ کہ اپنے جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کی ضمانت، کوئی یہ بات ایسی نہیں کہے گا جو غلط. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ شرمگاہ، یہ دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ غلط استعمال زبان کا بھی نہ ہو، شرمگاہ کا بھی نہ ہو. تو فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. آج جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں کہ بات بات پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بازاروں میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مسجد میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، حرم شریف جا رہے ہیں تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عمرے کا سفر کر رہے ہیں تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں تو بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جسے بچائے. ورنہ آج معاملہ ہمارا اوپر سے لے کر نیچے تک سارا معاملہ ایسے ہی. نماز روزے کی حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا تو ہم دیندار، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، محض نماز روزے تک کا نہیں ہے. نماز روزہ بھی کرنے کی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا تو جھوٹ سے بچے آدمی. تو یہ ایسی بیماری ہے جو معاشرے کے اندر آج زہر کی طرح سرایت کر چکی ہے، اور شاید ہی کوئی شخص ہو جو اس سے بچا ہوا ہو. بعض اوقات تو ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں. اس لیے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ بعض اوقات اس کو ہم برا بیماری بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بیماری اور گناہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے. تو اس لیے جب آدمی بات کرے تو غور کر لے، فکر کر لے، ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے، باہر رہا کرتے تھے، غالباً چھٹی ان کی ختم ہو رہی تھی، تو پوچھا انہوں نے کہ کب واپس جا رہے ہیں. تو کہا کہ واپس تو میں 8-10 دن لگ جائیں گے مجھے، ویسے چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، لیکن میں نے سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے میڈیکل چھٹیاں لینے کے لیے، امید ہے کہ مزید مل جائیں گی، اس لیے 8-10 دن اور ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دیا کیا مطلب؟ آپ نے چھٹیاں لی ہیں تو کیا اس میں کیا لکھوایا ہے؟ تو کہا کہ میں نے لکھوایا کہ بھئی یہ شخص سفر کے قابل نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کیا دین نماز روزے کی حد تک ہی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ جو کام تم نے کیا اس کو تم جھوٹ نہیں سمجھتے؟ تو آدمی نیک تھے، انہوں نے کہا کہ واقعتاً بات یہ ہے کہ اب تک تو میں اسے برا نہیں سمجھتا تھا، یعنی اس کو میں جھوٹ ہی نہیں سمجھتا، گناہ کا کام ہی نہیں سمجھتا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی جھوٹ اور گناہ کا کام کہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے آدمی، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا رہا ہے، حالانکہ وہ بیمار نہیں. اب یہ لکھوانا کہ صاحب میں بیمار ہوں اور اتنا بیمار ہوں کہ چلنے کے بھی لائق نہیں، سفر کے لائق نہیں، تو یہ سب بھی گناہ میں شامل. اس لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ اس طرح سے بنوا لینا تو ایک عموم ہو گیا ہمارے یہاں عام طور پر چھٹیاں لینے کے لیے، یا اسی طرح سے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں تو اس میں بھی گویا کہ وہ شخص ہی لکھتا ہے کہ صاحب میں اسے جانتا ہوں، اتنے سال سے جانتا ہوں، اور یہ اخلاق و کردار کا بہت اچھا آدمی ہے. تو یقیناً جب ہم نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو کسی شخص کے بارے میں گواہی دے دی. اب اس میں وہ خوبیاں اگر واقعتاً ہیں تب تو کوئی حرج نہیں, آپ نے صحیح بات کی گواہی دی. لیکن اگر اس سے آپ واقف بھی نہیں ہیں, بعض لوگ تو کہتے ہیں صاحب ہم نے تو نیکی کا کام کر دیا, اس بیچارے کا کام ہو جائے گا, ہم نے یہ لکھ دیا اور ہمارے اس لکھنے کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے گا, تو گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دانش میں نیکی کا کام کیا. لیکن یہ نیکی کا کام نہیں ہے, آپ نے تو جھوٹ لکھا, آپ جانتے ہی نہیں اس کو. ایک شخص کو جب جانتے ہی نہیں ہے تو کیسے لکھ سکتے ہیں؟ البتہ جس حد تک جانتے ہیں اس حد تک آدمی لکھ سکتا ہے کہ بھائی میں مسجد میں ان کو آتے جاتے دیکھتا ہوں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں, بس اس حد تک میں جانتا ہوں. باقی یہ کہ معاملات کیسے ہیں, اخلاق و کردار کیسا ہے, اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں, کیونکہ کبھی معاملہ میرا پیش نہیں آیا. تو بات صاف صاف لکھ دے آدمی تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ جانتا نہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کو جانتا ہوں. یہاں پر جس زمانے میں زکات و عشر کا نظام کچھ چل رہا تھا, جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا, تو بعض لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے کہ صاحب وہ تصدیق کرانی, تو بہت سے لوگ آتے تھے, تو میں ان سے کہتا تھا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں, مجھے کیا پتا کہ آپ زکات کے مستحق ہیں نہیں ہیں, کہاں رہتے ہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, تصدیق کس بنیاد پر آدمی کرے؟ تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو جانتے ہی نہیں, تصدیق تو اس کی جاتی ہے جس کو آدمی جانتا ہو کہ یہ کہاں رہتا ہے, کیسا آدمی ہے, واقعی اس کے حالات صحیح نہیں ہیں, مستحق زکات ہے نہیں ہے, تب تو آدمی اس کی تصدیق کر سکتا ہے. لیکن ایک آدمی جانتا ہی نہیں تو کیسے تصدیق کر دے؟ اور جب ہم کر دیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا اگر جانتے نہ ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں, بعض مدارس کے لوگ جاتے ہیں کہ ایک تصدیقی سرٹیفکیٹ دے دیجئے, ہم فلاں مدرسے کے سفیر ہیں چندے کے لیے یا دیگر. تو بعض رات سے میں نے سنا کہ وہ دل چاہتا ہے کہ بھئی ہم لکھ دیں, لیکن چونکہ ہمیں ان کے حالات کا علم نہیں اس لیے ہم کیسے لکھ دیں؟ تو بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پر. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج معاشرے میں گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا, اور اگر کوئی شخص نہ لکھ کے دے تو پھر وہ متون ہوتا ہے, اس کو تانا دیا جاتا ہے, صاحب دیکھو دین کا کام وہ نہیں کر رہا. لیکن بات یہ ہے شریعت میں کہ جب تک کسی کو کسی کے حالات کا علم نہ ہو اس وقت تک وہ اس کی تصدیق نہیں کر سکتا, اگر کرے گا تو وہ جھوٹ, کیونکہ سرٹیفکیٹ دینا کسی کو گویا کہ اس کے حق میں شہادت دینا ہے, گواہی دینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن مجید میں بھی اللہ فرما رہے ہیں, فاجتنبوا قول الزور, جھوٹی بات سے بچو. اور حدیث میں آپ نے اس طرح فرمایا کہ آپ نے جب کبیرہ گناہوں کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرانا یہ بڑا گناہ ہے, والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے, اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, پھر آپ اٹھ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تین دفعہ اس کو فرمایا آپ کہ جھوٹی گواہی دینا. اس سے پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا یہ اور بھی زیادہ گناہ کی بات ہے, اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اور بعض لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ صاحب عدالتوں میں جھوٹی گواہی دیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, لہذا جھوٹی گواہی کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف دی جاتی ہے, کسی کو اونچا کرنے کے لیے اور کسی کو گرانے کے لیے. لیکن یاد رکھیں کہ اس کا وبال اس شخص پر ہے جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے, اس لیے اس سے ہی بچنا چاہیے. بعض حضرات اپنے نام کے ساتھ کوئی سید لکھ رہا ہے, کوئی پروفیسر لکھ رہا ہے, تو اس طرح سے لکھنا بھی جائز نہیں, اس لیے کہ اگر وہ سید نہیں ہے تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو جھوٹ لکھنا اس طرح سے اپنے آپ کو سید کہلوانا, یا پروفیسر نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھنا, یا اسی طریقے سے وہ فارغ و تحصیل نہیں ہے مدرسے کا لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا لکھوانا, کیونکہ عمومی طور پر مولانا اس کو کہیں گے جو درس نظامی کا فاضل ہو, کسی مدرسے سے فارغ و تحصیل ہو تو اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک عہدہ ہے. لیکن جو شخص فارغ و تحصیل بھی نہیں ہے ویسے ہی اس کو جو ہے وہ اپنے آپ نام کے ساتھ مولانا لکھ رہا ہے, ویسے یا مفتی نہیں ہے لیکن اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ رہا ہے, تو یہ جھوٹ میں شامل. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بلکہ بعض بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک بات تو ہوتی ہے زبان سے جھوٹ بولنا اور ایک ہوتی ہے عملاً جھوٹ کا تاثر دینا. یعنی زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا, مثلاً ایک آدمی ہے بالکل مفلس, اس کچھ بھی نہیں, لیکن اپنے ناز و ادا سے اپنے طور طریقوں سے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مالدار اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتا ہے کہ صاحب مجھ سے زیادہ کوئی مالدار نہیں. تو یہ بھی عملاً جو تاثر دے رہا ہے, یعنی بتکلف جو ایسا کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ صاف ستھرا رہنا ایک الگ بات, اور ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے طور طریقے سے رکھا ہوا اس نے کہ لوگ سمجھیں کہ صاحب بڑا مالدار آدمی. تو یہ بھی عملاً جھوٹ میں شامل. اسی طریقے سے ایک آدمی امیر اور مالدار ہے لیکن اپنے آپ کو رکھا ہوا ایسا ہے کہ بوسیدہ کپڑے پہنے میں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے میں, انتہائی میلے اور پیلے کپڑے پہنے میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب بالکل محتاج آدمی ہے. تو یہ بھی غلط عمل درست نہیں ہے, بلکہ حدیث شریف میں تو یہ واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کا اثر تمہارے وجود پر نظر آئے. یعنی اگر تم مالدار ہو, اللہ نے مال دیا تو اس کے اثرات تم پر ہونے چاہیے, یعنی محسوس ہو کہ ہاں بھائی اللہ نے اسے مال دیا. تو اس کے برخلاف جو کچھ کرتا ہے آدمی وہ عملا جھوٹ میں شامل, بتکلف جو کرتا ہے. ایک سادگی ہے وہ الگ چیز ہے, ایک آدمی سادہ رہتا ہے اور ہر معاملے میں کھانے میں پینے میں پہننے میں سادگی اپناتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بتکلف اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا کہ فقیر آدمی ہے, یہ درست ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مذاق میں تو جھوٹ بولنا جائز ہے, لہذا مذاق میں جھوٹ بول لو اس کا کوئی گناہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی محبت میں اور جنگ میں جھوٹ جائز. یہ اپنی طرف سے بعض لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. بات یہ ہے کہ شریعت نے جھوٹ کی اجازت سوائے ایسے وقت کے کہ انسان کی جان مصیبت میں پھنس جائے اور اس کے بغیر چارہ نہ رہے, اگر نہیں بولے گا جھوٹ تو جان جانے کا اندیشہ ہے, تو وہاں پر تو شریعت نے اجازت دی ہے. لیکن اس کے علاوہ جھوٹ بولنا یا عادتاً جھوٹ بولتے رہنا, بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں, بعد میں اگر اس کو کہو کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تو کہتے ہیں مذاق کر رہا تھا. اب تو مذاق میں جھوٹ بولنا کب جائز ہے بھائی؟ مذاق میں بھی انسان کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے, اس سے بچتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے نمونہ ہے, آپ نے بھی مذاق فرمایا, دل لگی فرمائی صحابہ کرام سے, لیکن کس طرح سے کی؟ مشہور واقعات ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی جنت عطا فرما دے. آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی, آپ نے فرمایا جب دیکھا کہ رو رہی کہا کہ بھئی جوان ہو کر جائے گی, یعنی اللہ تعالی بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں لے کے جائیں گے بلکہ اس کو جوان کریں گے پھر جنت میں جائے گی. تو آپ نے مذاقن یہ فرمایا کہ بوڑھی عورت جنت میں جائے گی, جو جھوٹ نہیں تھا ایک حقیقت تھی کہ بھئی اس حالت میں نہیں جائے گی کہ بوڑھی ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو جوان فرما دیں گے پھر جنت میں جائے گی. اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے اگر کہا کہ میں مسافر ہوں لیکن میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, جانور نہیں ہے سواری کے لیے, اس لیے کوئی اونٹ عطا فرما دیں. آپ نے کسی شخص کو کہا کہ بھئی اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو ایک, تو وہ بڑا حیرت زدہ ہو گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا, مجھے تو سواری کے لیے چاہیے جس طرح میں سامان بھی لاد سکوں. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا کہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا, اگر بڑا اونٹ بھی ہے تو وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ پیدا ہی اتنا بڑا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھیے مذاق بھی فرمایا, انوکھا دلچسپ, لیکن ایسا کہ اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا. تو اگر ایسا آدمی جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بلکہ جھوٹ بولنا بھی اس کو درست نہیں ہے, اگر ایسا مذاق کرتا ہے کہ جو بظاہر تو ایسا محسوس ہو رہا ہے لیکن حقیقت جب اس کو دیکھیں تو جھوٹ نہیں ہے, تو اس قسم کے مذاق آپ نے صحابہ کرام سے کیے بھی ہیں اور اس میں گنجائش بھی ہے. لیکن دیکھیے اس میں کہیں جھوٹ نہیں ہے. ایک خاتون اپنے بچے کو بلا رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی کہ میرے پاس آؤ, دیکھو تم آؤ گے تو میں تمہیں چیز دوں گی. آپ نے یہ بات سن لی اور پوچھا کہ اگر تمہارے پاس آئے گا تو کچھ دینے کا ارادہ ہے تمہارے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میرے پاس ایک کھجور ہے وہ اسے میں دوں. کہا کہ اگر تمہارا ارادہ نہ ہوتا اور محض بہلانے کے لیے اس کو بلاتی تو یہ بھی تمہارا جھوٹ ہو جاتا اور یہ لکھ لیا جاتا. اس سے پتا چلا کہ بچوں سے بھی اس طرح کی بات کرنا, گفتگو کرنا کہ ان کو جھوٹ بول کر کہتے ہیں, بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ جانور کو بھی بعض اوقات لوگ جو جھولی اس طرح کر لیتے ہیں اور جانور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دانا اس میں ہے, وہ بےچارہ آ جاتا ہے اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, جیسے ہی قریب آیا کان سے پکڑ لیا. تو یہ بھی جھوٹ میں شامل, اس سے بچنا چاہیے. جہاں شریعت نے اتنی باریک باریک باتوں کا خیال رکھا, ہم علی الاعلان دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں, ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ بس پوچھو مت. صبح سے لے کر شام تک لوگوں کا مال اگر وصول لے لیا ہے تو اب دینے کا نام نہیں لیتے. اب اس کو کبھی صبح بلاتے ہیں, کبھی شام کو بلاتے ہیں, کبھی دوسرے دن, مہینوں گزر جاتے ہیں اور قرضہ ہے تو واپس نہیں کرتے, لیکن وعدوں پر ٹلکھاتے رہتے ہیں, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, ترسوں آ جانا, روزانہ ایک نیا بہانا کہ آج یہ ہو گیا تھا, آج وہ ہو گیا تھا, آج جو ہے جناب یہ, یعنی اس سے بھی نہیں چوکتے کہ اگر کسی کو مارنا پڑ گیا, فلاں کی میت ہو گئی تھی, آج یہ ہو گیا تھا, اس طرح سے بہانے کر کے جھوٹ بول کے اس کو ترخاتے رہتے. میں نے خود بات تاجروں سے سنا جو کہتے ہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ ایک آدھ دن کا کہہ کے ایک آدھ مہینہ تو آرام سے گھسیٹ لیتے ہیں. یعنی گویا یہ بھی ان کے لیے فخر کی چیز ہے کہ ایک دن کا وعدہ کیا، دو دن کا وعدہ کیا اور ایک آدھ مہینے تک اس بیچارے کو لٹکا دیتے ہیں اور وہ پریشان. چنانچہ آج پوچھو کسی سے معاملہ تو کوئی کہتا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے پھنسے میں، کسی کے 2 کروڑ پھنسے میں، کسی کے اتنے پھنسے میں، اور یہ میچ کیا ہے کہ سامان دے چکے اب پیسے نہیں مل رہے، روزانہ جا رہے ہیں وصول ہی نہیں ہو رہی، لیکن جھوٹ بول رہے ہیں دھڑلے سے ہمارے، اور اس پر ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ٹوٹ کر ہم پر برسے، نازل نہیں ہو، نہیں برستی اور نہیں اللہ کی رحمت اس پر آتی یا نہیں اس کے حالات ٹھیک ہوتے تو شکوا اللہ تعالیٰ سے کرتے فوراً کہ صاحب دیکھو اللہ تعالیٰ سنی نہیں رہا ہمارا، ہم تو اتنے عرصے دعا کر رہے ہیں. سر اپنے حالات پر ہم نظر تو کریں، مجموعی اعتبار سے ہمارے حالات کیا ہیں، اخبارات کو اٹھائیے رات دن، پر ایسا چلتا ہے کہ ہر شخص یہاں پر جو جھوٹ اور دھوکے کا بازار گرم کیا ہوا ہے، جو بھی اسٹوری آ رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جھوٹے عامل پکڑے جا رہے ہیں تو ان کی ذرا اسٹوریاں اٹھائیے، الرحمٰن والحفیظ توبہ استغفر اللہ، پڑھ کر شرم آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عصمت دری کے بازار جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، خواتین ہیں کہ ایسے جھوٹے لوگوں کے پاس بھاگی دوڑی چلی جا رہی ہیں، کوئی اپنے شوہر کو آرام کرنے کے لیے، کوئی اپنا کاروبار کھلوانے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کے لیے، کوئی کچھ کرنے کے لیے، اور جناب یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ عصمت کے اور عزتوں کے جو ہے وہ ڈاکو بیٹھے ہوئے جناب. لیکن یہ سب کچھ اخبارات میں آنے کے باوجود ہم پھر انہی کی طرف بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور بظاہر تو دیکھیے ان کا نقطہ نظر کتنا ہے، کیسا ہے، کہتے ہیں جی بدعقیدہ خواتین اللہ کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتی ہیں اس لیے ہم ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں. بظاہر اپنے آپ کو گویا کہ حالانکہ عزت خراب کرنا یہ کون سا نیکی کا کام. تو اس طرح سے پورا کا پورا معاشرہ ہمارا اس وقت لپٹا ہوا ہے، چوری ہے، اریانی ہے، فحاشی ہے، بےمانی ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں پورے معاشرے کے اندر آج رچ بچ گئی ہیں، اور لوگ ان کو برا بھی نہیں سمجھتے. رشتہ داروں میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، بچوں کو دیکھ لیں، بس صبح سے لے کر شام تک آپ دیکھتے رہیے گھروں میں کہ کس دھڑلے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن کیا مزہ ہے جو ہمارے ماتھے پر جو ہے وہ شکن پڑتی ہو، بلکہ بعض اوقات تو ہم خود سبب بن جاتے ہیں ان کے جھوٹ بلوانے کا. تو میرے عزیز بھائیو اس طرف ہم ذرا غور کریں، اللہ اور رسول کے جو احکامات ہیں وہ مذاق نہیں ہیں، بتائیے وہ کس کے لیے ہیں، کیا ان پر جانور عمل کریں گے، وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں، خاص طور پر اہل ایمان کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہیں. کافر جو ہے وہ اس کا مسئول نہیں ہے، اس کا یہ تو مکلف تو ہم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے اللہ اور رسول کو پر ایمان لائے ہیں اور شریعت اسلامیہ پر ایمان لائے ہیں. تو اب ہم سے شریعت تقاضا کرتی ہے کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کسی کے ساتھ جھوٹا مذاق بھی مت کرو، ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم مکلف. ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، لیکن ہم ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم کس حد تک اس حکم پر عمل کرتے ہیں. ایک جھوٹ سے اگر ہم بچ جائیں تو ہزاروں چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ہزاروں چیزوں سے بچ جاتا ہے. غالباً ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کہ بس تم ایک چیز کا وعدہ کر لو جھوٹ نہیں بولو. غالباً ان میں سب سے بڑا مرض یہی تھا، اس لیے آپ نے علاج بھی ایسا تجویز فرمایا کہ بھئی تم وعدہ کرو گے جھوٹ نہیں بولو گے مجھ سے. اس نے یہ سوچ کے کہ بھئی ایک چیز کی پابندی ہے، کوئی بہت بڑی پابندی نہیں ہے، لہذا قبول کر لیا اس کو کہ ٹھیک ہے جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب اس کے بعد مثلا ان میں شراب پینے کی عادت تھی اور دیگر برائیاں تھیں، تو جب وہ کرنا چاہتے تھے فوراً ذہن میں خیال آتا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اگر آپ نے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو جھوٹ تو میں بولوں گا نہیں. جب آپ پوچھیں گے شراب پی تھی تو لازمی بات ہے مجھے کہنا پڑے گا ہاں پی تھی، چوری کی تھی اور اگر کری ہے تو جھوٹ نہیں بولوں گا کہاں کی تھی، تو بڑی شرمندگی ہوگی. بس یہ تمام باتیں سوچتے تھے اور پھر شراب کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا، فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، فلاں کام کرنا چھوڑ دیا، سارے کام ان سے چھوڑ گئے جتنے برائی تھے، صرف ایک اس وجہ سے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدمی جب ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو نبھانے کے لیے 100 جھوٹ مزید بولنے پڑتے ہیں. آدمی نے ایک دفعہ اگر جھوٹ بولا ہے تو پھر مزید 100 جھوٹ یقیناً اس کو بولنے پڑیں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں بات پکڑی جائے گی. پھر 10 آدمیوں کو کہے گا کہ دیکھو بھائی میں نے فلاں کو یہ کہا، اگر آئے تو تم یوں کہنا. تو سنا صرف یہ کہ خود ہی جھوٹ بول رہا ہے بلکہ اور دوسرے لوگوں سے بھی جھوٹ بلوا رہا ہے. اس لیے ایک جھوٹ سے اگر ہم بچ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری برائیوں سے جو اس وقت معاشرے کے اندر رائج ہیں ان سے بچ جائیں گے. ہمارے بزرگان دین جن کی تاریخ سے جن کی تاریخ روشن ہے، تاکہ ان کی زندگیوں پر ہم فخر کرتے ہیں، ان کے واقعات اور قصے بیان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو بالکل برعکس معاملہ ہوتا ہے. ان کے معاملات ایسے ہیں کہ وہ عیب بیان کر کے سودا بیچتے ہیں کہ جو کپڑا ہم بیچ رہے ہیں اس کپڑے میں یہ عیب ہے، فلاں چیز میں یہ عیب ہے. شریعت کے اندر باقاعدہ جو کتاب البیوع ہے اس میں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں ساری، کہ کتنے دن کا خیال جو ہے وہ خریدنے والے کو ہے، اگر اس میں عیب نکل آئے اور عیب بیان کر کے اگر نہیں دیا تو کتنے دن تک وہ اس عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے. چھوٹ سے ساری باتیں شریعت کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ ہماری شریعت مکمل کامل. لیکن وہی بات ہے کہ ہم سمجھیں تو صحیح، اس کو سیکھیں تو صحیح. ایک آدمی اگر دکانداری کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دکانداری کے شرعی اصولوں کو سیکھے کہ خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں. جس طرح سے آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کے لازم ہے کہ نماز کے مسئلے سیکھے کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے نماز ہی نہیں ہوتی دوبارہ لوٹانی پڑے گی. یہ سارے کے سارے مسائل سیکھنا اس پر لازم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب نماز جب تک فرض نہیں ہے، نابالغ ہے، شریعت نہیں کہتی کہ آپ یہ سارے مسائل سیکھو. لیکن جب بالغ ہو گئے تو اب یہ مسائل، چونکہ نماز اب فرض ہو گئی تو اب اس کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ بھی سیکھنے ضروری ہے. روزہ رکھ رہا ہے تو روزہ کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے. ایک آدمی روزہ تو رکھ لیا لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ پانی پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، سارا دن پانی پی رہا تو بتاؤ بھائی کیا اس کا روزہ رہے گا؟ گناہگار بھی ہوگا یقیناً. کہ اسے پتا نہیں ہے تو پتا کرنا چاہیے، کیوں نہیں پتا کیا؟ آدمی حج پہ جاتا ہے، حج کے مسائل سیکھنے چاہیے اسے کہ حج کے مسائل سیکھ کر جائے. اسی طریقے سے خرید و فروخت کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں. جب ہم یہ کام کر رہے ہیں، تجارت شروع کر رہے ہیں، تو تجارت سے متعلق جتنے بھی احکام میں مسائل ہیں ان کو ہمیں سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم جھوٹ سے بچ سکیں، اپنے ہاں حلال اور حرام میں تمیز کر سکیں، اور اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلائیں، حرام سے بچائیں. تو بہرحال یہ ساری خرابیاں جو معاشرے کے اندر آج موجود ہیں، ان پر اگر ایک دوسرے آدمی کو ہم جھانکتے رہیں گے تو کبھی اصلاح نہیں ہوتی. ہم تو اپنے پابند ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے. اپنی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کر لو، انشاءاللہ اگر ہر آدمی اپنی خرابی دور کر لے گا تو بہت سارے خرابیاں دور ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم دوسروں کی خرابیوں پر نظر رکھتے رہے کہ ہاں بھائی یہ آدمی جھوٹ بھی بہت بولتا ہے، یہ غیبت بھی بہت کرتا ہے، یہ فلاں کام بھی کرتا ہے، فلاں کام بھی کرتا ہے، لیکن اپنے بڑے بڑے شہتیر ہمیں نظر نہیں آ رہے، دوسروں کی آنکھوں کے ہم تنکے بھی دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس طرح سے عمل اصلاح کا کبھی بھی نہیں ہوتا. اصلاح کا عمل ہمیشہ سب سے پہلے آدمی اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اپنے قریب ترین عزیز رشتہ دار، اپنے بچے، اپنی اولاد اور دیگر گھر کے افراد، اور پھر برادری کے لوگ، ان پر، اور اس کے بعد پھر عامۃ الناس. لیکن یہ کہ جب ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اصلاح کا عمل شروع ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہم غور کریں کہ ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کس کس معاملے میں کون کون سے بہانے تراشتے ہیں، کون سے ہیلے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم کیا کہہ کے بچ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آدمی اپنی ذات میں، اس کے بعد پھر دیگر. لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو صرف اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے جب انسان کی جان پر بن جائے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. ورنہ اس کا اتنا استعمال جھوٹ کا جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ کسی حال میں جائز نہیں. توریہ اور تاریخ شریعت کے اندر دو لفظ آتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کہہ دینا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھے اور ہمارا مقصود کچھ اور ہو، وہ ایک غلط چیز. لیکن اس کو بھی اتنا استعمال کرنا کہ کثرت استعمال ہو، وہ صحیح نہیں. بعض صورتوں کے اندر جہاں پر جان پھنس جاتی ہے، وہاں بھی پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بات ایسی گول مول کہہ دیں کہ جس سے صراحتن جھوٹ بولنے کی نوبت نہ آئے، اور جب بالکل کچھ نہ رہے تو پھر اس صورت میں گنجائش. میں نے پہلے بھی غالب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جملے ان کو ایسے بولنے پڑ گئے کہ جو گستاخی پر مبنی تھے، لیکن ان کے ساتھ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ پانی میں غوطے دیے گئے، جلائے گئے، اور نہ جانے کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، کہ اتنے ان پر ظلم ڈھائے گئے کہ انہیں مجبوراً وہ جملے اپنی جان بچانے کے لیے بولنے پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا کہتے ہو، کیا گزری؟ تو فرمایا کہ بہت برا ہوا، اور پھر بتایا کہ یہ مجھے کہنا پڑا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دل کی کیا حالت تھی؟ فرمایا کہ دل میں تو ایمان الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور دل ایمان پر مطمئن ہے. آپ نے فرمایا پھر فکر کی کوئی بات نہیں. اور مزید ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، اور ساتھ میں فرمایا کہ تمہیں پانی میں غوطے دیے گئے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اس لیے تم نے ایسا کہہ دیا. تو کوئی بات نہیں، اگر دوبارہ پھر کبھی ایسا ہو جائے اور تمہیں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کہنا پڑے تو کہہ دینا، کوئی حرج نہیں. اس سے پتا چلا کہ ایسے موقع پر جبکہ آدمی کو اپنی جان بچانی ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس موقع پر بھی پہلے تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ صراحتاً جھوٹ نہ بولنا پڑے، لیکن بالکل آدمی کی اگر جان نہیں چھوٹتی تو پھر کسی نہ کسی درجے میں یہ گنجائش. اور بزرگان دین کا معاملہ جہاں تک کہ انہوں نے بھی اس قسم کے معاملات میں بہت حد تک کوشش کی کہ بچتے رہیں. جیسے کہ میں نے پہلے بھی غالباً مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا کہ جب انگریز نے قدم قدم پر ہر چوک پر ایک جو ہے وہ عدالت قائم کر دی تھی، اور مجسٹریٹ کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ لوگوں کو پکڑو اور پکڑ کر جو ہے وہ ان کو پھانسی پہ چڑھا دو، تو جس پر بھی ذرا سا شبہ ہو گیا اس کو پکڑ لیا جیسے آج کل ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانے بزرگوں پر 1857 میں یہ سب صورتحال پیش آ چکی. تو آج جو صورتحال پیش آ رہی ہے یہ ہمارے بزرگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں، یہ صورتحال پہلے بھی تھی، اور پہلے بھی ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا کہ ذرا شبہ ہوا پھانسی پہ لٹکا دیا. اور گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پکڑ کے لائے تو ان پر یہ الزام لگایا کہ بھئی تمہارے پاس اسلحہ ہے، تو یقیناً ان کے پاس اسلحہ تھا، بندوقیں تھی، جنگ آزادی انہوں نے لڑی. تو انہوں نے لیکن اگر یہ کہتے کہ میرے پاس ہیں تو فوری طور پر پھانسی بھی چڑھا دیتے. تو اس لیے آپ نے اپنے ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، تو تسبیح کو فرمایا کہ بھئی ہمارا ہتھیار تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ اسلحہ ہے. تو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں، لیکن فرمایا کہ ہمارا ہتھیار تو یہ ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، جملہ ایسا بول دیا کہ جس سے جان بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اسباب بھی ایسا پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دیہاتی آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے اپنی زبان میں کہا رہے بھائی تم کس کو پکڑ رہا ہے، تو ہماری مسجد کا مؤذن ہے، اس کو چھوڑ دو، کہاں سے پکڑ رہا ہے اس کو تم؟ تو انہوں نے چھوڑا دیا چلے گئے. تو اس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے مطلب صراحتاً جھوٹ اس وقت بھی نہیں بولا، کنایتاً کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جس سے وہ کچھ اور مطلب سمجھے، ہمارا مطلب کچھ اور. تو اس طرح سے اگر کوئی بات کہہ لی جائے تو اس میں تو حرج نہیں، لیکن صراحتاً جھوٹ بولنا مناسب نہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ آج ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو، کیا عوام کیا خواص، کہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ایسی نوبت نہ آتی ہو کہ بعض اوقات تو کھلم کھلا بالکل صراحتاً جھوٹ بولتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ اور چھپری یہ کہ بعض عادتاً بولتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ مذاق میں بھی جس شریعت میں جھوٹ بولنا ناجائز ہو، تو ہنسی مذاق میں ہم جو بولتے ہیں وہ کس طرح جائز ہوگا بھائی؟ کھلم کھلا بولنا کس طرح جائز ہوگا؟ تو اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تم زبان سے جو بات بھی نکالتے ہو وہ لکھی جاتی. اور آگے آیت میں نے ایک اور دوسرے 15 پارے کی ہے کہ اقرا کتاب، قیامت کے دن جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ہمارے سامنے کر دیں اور فرمائیں گے اقرا کتاب، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفس کے لیے ہمارے کا حسیبہ، آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی. اب اس میں جو کچھ ہم نے کیا، سچ بولا جھوٹ بولا، ہر بات لکھی دی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اگر ہم دنیا میں بہت سی باتوں سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. حقوق و لباد ہیں، لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. تو یہ کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ کتنے گناہ تو ایسے ہیں جو ہمارے مٹا دیتے ہیں، صرف مٹا دیتے ہیں مطلب ان کی فائلیں تک بھی ختم فرما دیتے ہیں، فرشتوں کے حافظے سے بھی ان کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو کل یہ شرمندہ نہ کر سکیں، یعنی یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ میاں تھے تو تم نالائق لیکن اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا ہم سے کہہ کے. ان کے حافظے سے میں ہو جاتی ہوں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس شخص نے کیا گناہ کیا، لیکن بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے آدمی، جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، تلافی مافات کرے، اور حقوق العباد ہیں تو ان کو ادا کرنے کی فکر کرے، اور کوئی ایسا حق ہے تو معافی تلافی کرے، تو جب اس کے بعد پھر یہ سب کچھ معاف ہوتا ہے. تو تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قادر ہیں کہ ہماری وہ فائل ساری کی ساری ختم. دنیا کے اندر اگر آدمی ایک مرتبہ پکڑا جاتا ہے اس کا ریکارڈ جمع ہوتا رہتا ہے, اور اگر وہ بری بھی ہو جائے تب بھی وہ ریکارڈ ضائع نہیں کرتے, وہ موجود رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ وہ جب تم نے توبہ کر لی صدقے دل کے ساتھ تو وہ سب بھی معاف فرما دیتے ہیں. نہ تو فائل موجود ہوتی ہے نہ فرشتوں کے ذہنوں میں وہ رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ایسا معاملہ بھی فرمائیں گے, حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیوں بھائی تم نے فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا, تو کہے گا ہاں اللہ میاں کیا تھا. تو اور مزید اس کو کچھ گناہ یاد دلائیں گے تو کہے گا کہ ہاں میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ہم نے ہر گناہ کے بدلے میں تمہیں جو تم نے کیا تھا اس کے بدلے میں تمہیں یہ نعمت عطا کی, معاف کر دیا اور نعمت عطا کی. اب وہ بتائے گا کہ میں نے فلاں بھی کیا تھا فلاں بھی کیا تھا فلاں بھی کیا تھا, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا تو اس کا بھی ذکر کرے گا. پھر یہ معاملہ انسان کرے گا تو بہرحال اتنی ضرورت ہو جائے گی وہاں پر بعض اوقات بولنے کی کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اللہ رب العزت تو بہرحال فرمائیں گے کہ جا میں نے معاف کی. لیکن ہر ایک کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں, جس کے ساتھ چاہیں گے اللہ تعالیٰ کریں گے. اس سے پتا چلا کہ اپنا حق اللہ تعالیٰ جب چاہیں جیسے چاہیں معاف فرما دیں. لیکن جہاں تک حقوق و لباس کا معاملہ ہے تو اس میں قاعدہ قانون یہی ہے کہ جب تک ان سے معافی تلافی نہ کر لو اور وہ معاف نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو قدرت نہیں ہے. بعض لوگوں کے ساتھ معاملے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنی طرف سے صاحب حق کو حق عطا فرما کے اور معافی دلوا دیں. اللہ کہہ رہے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو حقوق ہم سے رہ گئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ادا کریں, لیکن پھر بھی کوئی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری طرف سے ادا فرما دیں. تو بہرحال میرے عزیز بھائیو, بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے احکام کے مطابق زندگی بسر ہو, اور جھوٹ سے جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی بچانے کی فکر کریں, کیونکہ ہم جیسا جو کچھ وہی بیج بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اگر آج ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اولاد بھی جھوٹ بولے گی. اس لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے, اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. گھر میں سب سے پہلا اسکول ماں باپ کی گود ہے. اگر ماں باپ کے پاس سے اس کو اچھی بات ملے گی تو یقیناً انشاءاللہ کم از کم اس کا یہ تو ہوگا کہ ماں باپ پر مواخذہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ماں باپ کو نہیں پکڑیں گے اس میں. لیکن اگر ہم نے کوئی فکر اپنی اولاد کی نہیں کی تو یقیناً بعض اوقات گرفت میں ہم بھی آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. تو یہ اسی لیے ہے کہ بعض چیزیں ہم پر لازم ہیں, بعض حقوق وہ ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. تو اپنے جو ہمارے ذمے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں, اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں تاکہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح بات کہیں, سچی بات کہیں, اور شریعت اسلامیہ کی روح کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں ہر قسم کے شر سے فتنوں سے محفوظ فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے شہر کے جو حالات ہیں ان کو درست فرما دیجئے, جو خرابیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے امن و امان قائم فرما دیجئے, عافیت کی زندگی عطا فرما. ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, حاشروں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین اپنے فضل خاص سے ہم جب تک زندہ رہیں اپنی خاص حفاظت میں ہمیں لے لیجئے. اے اللہ اپنی پناہ میں ہمیں لے لیجئے, اپنی رحمت میں ہمیں چھپا لیجئے. اے اللہ اپنی ذات کسی کو کسی کو محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے مسلمان مرد اور عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ہمارے والدین دونوں میں سے ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما, ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازی جنہوں نے ہم سے بہت سونے دعاؤں کے لیے کہا ہے, آپ ان کے حالات کو اور ان کی اے اللہ جانتے ہیں, ہم سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو اور کسی ابتلا میں اور آزمائش میں ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی آزمائش اور ابتلا کو ختم فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے راحت اور عافیت نصیب فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اے اللہ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرما دے, اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے. جو بچے جو نوجوان نیک بیویاں چاہتے ہیں اے اللہ انہیں بھی جوڑ کے رشتے اور نیک رشتے عطا فرما دے, عافیت کی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم